ایزان محترم، دو چار منٹ آپ کے حسب عادت، حسب دستور، حسب سابق آپ کے لوں گا انتظامات کے حوالے سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ انتظامات کے حوالے سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ تو ہے ہی نہیں، پہلے سے محرم کا معاملہ ہوتا تھا، اب تو سارے سال کا معاملہ ہے، پہلے صرف ہمارے ساتھ معاملہ تھا، اب تو پورا ملک ہی ایک ہی آگ میں جل رہا ہے، روزانہ ایک نئی خبر کہیں سے بھی آ جاتی ہے، تو اب کوئی فرق اور کوئی تمیز تو رہی نہیں، دہشت گردوں کا کوئی دین ایمان تو ہوتا نہیں، تو کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کاروائی دکھا سکتے ہیں، تو اب تو پورے سال کا معاملہ یہ ہے، لہذا انتظامات میں آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ فوج کچھ کر سکتی ہے، نہ رینجرز کچھ کر سکتی ہے، نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ اسکاؤٹس، نہ میں، نہ ہماری تنظیمیں، نہ ہماری انجمنیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک مومنین کا تعاون انتظامات میں شامل حال نہ ہوگا۔ لہذا ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جو بھی انتظامات ہیں آپ کے لیے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے عزاداری کو برپا کیا جا سکے، لہذا اس میں بھرپور تعاون کیجیے۔ ممکن ہے بعض انتظامات ایسے ہوں جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتے ہوں، آپ کے لیے مشکل ہوں، آپ کے عادت کے خلاف ہوں، جو آپ کی عادات بن چکی ہیں ممکن ہے ان کے خلاف ہوں، لیکن یہ سوچ کر کہ بھائی چلو سب کی بہتری ہے، سب کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے ایک کام، تو اس تھوڑی سی مشکل کو سہ لیجیے گا، چاہے وہ پارکنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اور کوئی مسائل ہو۔ میں نے خلاصہ کر دیا کہ آپ کے لیے کیونکہ کیے گئے ہیں اور آپ ہی کے لوگ ان تمام انتظامات میں شریک ہیں، لہذا اپنی پریشانی کو نہ دیکھیے گا، حالات کے پیش نظر جو انتظامات کیے گئے ان انتظامات میں سب کے ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیے کربلا کے انتظامات بھی آپ نے دیکھے ہیں، نجف کے انتظامات بھی دیکھے ہیں نا آپ نے، وہی مومنین انتظامات کرتے ہیں، وہی مومنین عزاداری کرتے ہیں، لیکن وہاں دیکھیے کوئی چون چرا نہیں کرتا، جیسے وہ انتظامات کرنے والے کہتے ہیں ویسے ہی لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود وہاں سانحہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو سانحے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو خفیہ ہاتھ ہوتا ہے نا، جو یہ ہاتھ سے کرتا ہے، جو یہ کاروائی کرتا ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، آپ نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ان کاموں میں چاہے وہ رینجرز کے سپاہی ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ٹریفک کانسٹیبل ہوں، اور دیگر تنظیمیں، انجمنیں، آپ کی اسکاؤٹس، جتنے بھی انتظامات کے لیے آپ کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کا ساتھ دیجیے گا، ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا، تلاشی کے معاملے میں بالکل مت ڈھیلے کیے۔ میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا کہ بھائی روز میری تلاشی لے کے مجھے اندر جانے دو، تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہی خواتین کا مسئلہ ہے کہ ہماری مومنہ، ہماری مومنات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سب آ رہی ہیں، نہیں اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیے گا۔ اگر کوئی بچی انتظامی مسئلے میں آپ کا پرس کھولنے کی خواہش کا اظہار کرے، نہ کھولیے، نہیں کھولنا، کھلوانا چاہتی بس نہ لے کے آئیے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو یہ انتظامی مسائل ہیں، ممکن ہے ایک کو پریشانی ہو، لیکن باقی سب کا خیال کرتے ہوئے آپ کو ان انتظامات میں بھرپور تعاون کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے عرض کر دیا کہ میں خود پیش کر چکا ہوں اپنے آپ کو، بھائی روز میری تلاشی لے کے اندر آنے دو، تاکہ پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ جو آنے والے ان سب کے لیے یہی ایک ہی آپ سے گزارش ہے، اس میں تعاون کرتے جی۔ باقی میں آپ کو کوئی ایسا تناؤ، جس کو ٹینشن آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس میں نہیں ڈالنا چاہتا، بھائی عزاداری کرنی ہے، کر رہے ہیں، نہیں کرتے رہیں گے، بات ہوگی ختم، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ انتظامات کی بات تو میں نے آپ سے کر دی، یہ انتظامات تو ہیں اپنی جگہ، جس کی جو ذمہ داری ہے پوری کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام تر انتظامات کے باوجود یہاں کوئی محفوظ تو نہیں ہے، بڑے سے بڑا آدمی جس کی اتنی سیکورٹی ہو وہ بھی محفوظ نہیں ہے، صدر محفوظ نہیں ہے، وزیر اعظم محفوظ نہیں ہے، سیاستدان محفوظ نہیں ہے، علماء محفوظ نہیں ہے، حتیٰ وہ بےچارے جو حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہ خود محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کل ہوا جو کچھ ہوا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر تھے بےچارے، سپاہی تھے، معمولی سپاہی تھے، ہم درد رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مرنے والے، یہ جاواہک ہونے والے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، بےچارے معمولی سپاہی تھے، اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کا تو کوئی دین ایمان ہے نہیں، اب کوئی شیعہ سننے والا معاملہ تو رہا نہیں، انہیں تو دہشت پھیلانی ہے، کہیں بھی ہو جائے دھماکہ، کیسے بھی ہو جائے۔ تو ہمارا آپ کو یہی پیغام ہے کہ اپنے حواس قابو میں رکھیے گا، اپنے اعصاب پر قابو پائے رکھیے گا، کچھ بھی ہو جائے اپنی عزاداری کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، جلوس اٹھانے، منزل تک پہنچانی ہے، کیونکہ اس پورے پرآشوب دور میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ کربلا ہے۔ ہمارا پیغام ہے پہلا اور آخری پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی چیز اس ملک کو، اس قوم کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے تو وہ کربلا ہے۔ بس کربلا کا پیغام پہنچایا جاتا رہے گا صحیح طریقے سے، جذبہ دیا جاتا رہے گا، حوصلہ دیا جاتا رہے گا، کوئی طاقت نہ اس سرزمین کی کچھ بگاڑ سکتی ہے،
نہ اس قوم کی. تو کربلا کا پیغام آپ صحیح طریقے سے پہنچاتے رہیے, کفر کی طاقتیں لڑکتی رہیں گی. تو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے گھبرانے والی بات نہیں ہے, بڑے حوصلے کے ساتھ, کیونکہ اب تو یہ طے ہو گیا کہ کسی بھی موڑ پہ کہیں بھی کوئی بھی چلا جائے گا. اب تو کوئی تخصیص ہے ہی نہیں نا, کسی قسم کی تخصیص نہیں بچی. اس ملک میں جو کچھ بویا تھا خفیہ ہاتھوں نے, وہ پوری قوم کو کاٹنا پڑ رہا ہے نا. یہ کسی اور کا, باہر کی طاقتوں کا تو ہے اپنی جگہ, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن ان کے گماشتوں کے ایجنٹ تو ہمارے لوگ ہیں نا. تو اب یہ ایجنسیاں جو کچھ کر رہی تھی, جو کچھ کھیل کھیلتی رہی شخصی حکومتوں کو بچانے کے لیے, آج اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ دور ہر ایک کی زبان پر ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس کے دور میں ہوا, نہیں نا سب کے سامنے. اگر کل نہیں مانتے تو آج مان لیں گے لوگ کہ کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی, وہ خود بھی فنا فنار ہو گیا لیکن پوری قوم کو امتحان میں ڈال گیا. اور دوسری چیز جو ہم پہلے بھی کہتے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. جب ہمارا قتلیام ہو رہا تھا, دیکھیں یہ بات بہت ضروری ہے, پہلی مجلس ہے نا, پہلی مجلس میں راستہ بالکل واضح ہونا چاہیے تاکہ کل سے جس کو آنا ہے یہ باتیں سننی, آئے نہیں آنا کیوں اپنا ٹائم ضائع کرے, کہیں اور جائے. کراچی میں تو چوائس ہے, آپ کو معلوم ہے, ہر ایک کے مزاج کی مجلس مل جاتی ہے. لہٰذا میں پہلے دن ایک خط, ایک لائن جو ہے وہ بالکل واضح رکھنا چاہتا ہوں, اور اسی خطوط پہ ہماری گفتگو چلے گی, کیونکہ عمان ابھی جب بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بات. کہ دیکھیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم مظلوموں کی مدد کے لیے کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی بے گناہ ہمارا جائے ہم نے اس کی حمایت کی, کتنے بھی بڑے یعنی اس کی ہمدردی کا اظہار کیا, کتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہم پیچھے تو نہیں, ہم دکھ درد میں شریک ہیں, شریک رہے, جہاں جا سکتے تھے وہاں گئے بھی تعزیت کرنے کے لیے. کیوں, ہم جانتے ہیں, ماں کا درد بھی جانتے ہیں, بہن کا درد بھی جانتے ہیں, بیٹی کا درد بھی جانتے ہیں, بیوی کا درد بھی جانتے ہیں, جب اس کا سہاگ سر سے چھین لیا جائے ان سارے غموں کو, کیونکہ ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائی. لہذا ہم نے تعزیت کے اظہار میں, ہمدردی کے اظہار میں کسی بخل سے کام نہیں لیا, کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا. سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر ہم نے ظالموں کی اور دہشت گردوں کی مخالفت کی, مذمت کی, اور جو ان کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے ہم نے ان کی ہمدردی بھی کی, حمایت بھی کی. لیکن ایک گلا ہمارا ہے, ایک شکوہ ہمارا ہے ان تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں سے, کہ جب کہیں کسی پر مصیبت آئی ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا, ہم نے تعزیت کا بھی اظہار کیا, آپ کے کہنے پر نہیں, اپنا انسانی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے. لیکن دیکھیے شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ پہیا گھوم رہا ہو, ایسا تو نہیں کہ چر الٹا چل رہا ہو. آپ خود انصاف سے کام لیجیے, تمام پارٹیاں کہ ہزاروں بے گناہ شیعہ شہید کیے گئے امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں, مجالس میں, سڑکوں پہ, اور اب تک پارا چنار میں کتنے سو مومنین شہید ہو چکے, لیکن کسی اس سیاسی یا مذہبی پارٹی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان مظلوموں کی حمایت کرتا. دو جملے تعزیت کے ان بے گناہ, خالص بے گناہ شہیدوں کے لیے کہتا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے مظلوم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, آپ نے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا. آج پوری قوم اس دلدل میں گر چکی. اگر کل پہلے مرحلے میں آپ نے ظالم کو ظالم کہہ دیا ہوتا, لیکن اس وقت تو آپ خاموش بیٹھے تھے کیونکہ پٹنے والے شیعہ تھے, لہذا شیعوں کی حمایت کون کرے. تو وہ جو میں نے کہا نا کہ یہ بویا ہوا آج سب کو کاٹنا پڑ رہا ہے. اگر کربلا میں حسین کا ساتھ دیا ہوتا تو اتنی تباہی نہ آتی حکومتوں پر. اگر یہاں ان مظلوم بے گناہ شیعہ, ڈاکٹر, علماء, عام انسان, مرد, بچے, بوڑھے, عورتیں جب شہید کیے جا رہے تھے, کسی نے دو جملے تعزیت کے کہنا گوارا نہ کیا, ان کی سیاست کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ ہماری حمایت کرتے, تو کبھی اس چیز کو اس حساب سے بھی دیکھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مظلوموں کا خون پکار رہا ہو. آج بھی مظلوم کی حمایت کرنا سیکھ لیجیے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو, مظلوم کی نصرت کرو, کبھی کوئی تباہی نہیں آئے گی. جان جائے گی نہ چلی جائے, جان جانا شکست نہیں ہوتی. ہمارے ہزاروں شہید ہوئے, ہزاروں شہید ہوئے, ہم سرخرو ہیں, اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی عزاداری کر رہے ہیں. اور کرتے رہیں گے جتنی جانے چلی جائیں. لیکن باقی سب کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. جو میں نے کہا نا کہ بویا ہوا, جو بویا تھا وہی کاٹیں گے آپ. یہ آپ کا بویا ہوا ہے سرکار, یہ ہماری سرکار کا بویا ہوا ہے, تو کاٹنا بھی تو پڑے گا نا. بلند آواز سے سلوات دے دیجیے محمد والے محمد کا. یہ بھی بات, یہ تو تھا مختصر سا پیغام جو آغاز میں ہر سال آپ کو دینا ہوتا ہے. محور یہ ہے, موضوع بھی ہے وہی چلے گا, ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں بھی چلیں گی. دوسرا سوال, منصور بھائی نے بڑے محترم میں میرے محبت کرنے والے کو تھوڑا سا موبائل سے کام لے لیا ہے. نہیں تکلیف ہے, ضرور بیمار بھی ہوں, اور میں نے معذرت بھی اپنی طرف سے کی تھی کہ بھائی کسی صحت مند اور توانا کو پڑھا لیا جائے, یہ بھی میں نے کہا تھا. لیکن میں چل کر بھی آیا ہوں, آپ نے دیکھا, اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہا تو اور مضبوطی سے بیان جاری رہے گا. تو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آیا ہوں. دعا کریں گے انشاءاللہ ان مجالس کے صدقے میں کہیں بھی کوئی مریض ہوا, کوئی مومنہ یا مومن, ان سب کو بے حق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ تھا. اور اس لیے میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں کر دیا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس طرح سے کہنا, تاکہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ کیا مولانا نے خود کہہ دیا کہ اس طرح کی بات کی جائے. نہ کہ نہیں, میرا مزاج بھی نہیں ہے, بیمار ہوں, میں نے خود ہی آپ سے گزارش کر دیتا. لیکن یہ کہ الحمدللہ آیا ہوں, اور جب تک طاقت ہے آپ کے سامنے آتا رہوں گا. اور جو کچھ ہے درد دل ہمیشہ سے بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کے سامنے اپنے سینے کو کھول کے رکھا ہے, اپنے دل کو کھول کے رکھا ہے, اسی طرح بالکل کھل کر آپ کے سامنے اپنے بیان کو جاری رکھیں گے. ایک بار اور تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھی دیجیے آپ محمد. اب جو میں نے جس آیت کو سنام کلام قرار دیا ہے, سورہ بقرہ کی 208 آیت, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں ایک بار داخل ہو جاؤ, یعنی کسی کمی بیشی کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل طور پہ اسلام کو اپنا لو. یا ایہا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, اے ایمان لانے والو پورے کے پورے ایک بار اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پھر جب اسلام میں داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور پھر شیطان کی راہوں کا اتباع نہ کرنا. شیطان جس راستے پر چلائے اس راستے پر نہ چلنا, خطوات الشیطان, جو خط کھینچتا چلا جا رہا ہے شیطان, اس خط پہ کبھی نہ چلنا, کبھی اس کی لائن سے نہ چلنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کیوں, انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت ہے جسے ہم روزانہ انشاءاللہ زندگی رہی سنا میں کلام قرار دیں گے, سورہ بقرہ کی 208, اور عنوان ہے ان بچوں کے لیے, ان جوانوں کے لیے. بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, تربیت اسلامی. آج تک ہم مسائل بتاتے چلے آ رہے ہیں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے, اس سلسلے میں بتائیں گے. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اور اس کو حل کرنے والوں کی صفات کیا ہے, اس کو کون حل کر سکتا ہے, کون حل کر سکے گا اس کو, عام انسان حل کریں گے, نہیں. اس کا حل کیا ہے, اور اس کو حل کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں, کن صفات کے حامل ہوتے ہیں. بس یہ اسی لیے ہم نے اس کا عنوان قرار دیا ہے تربیت اسلامی یا اسلامی تربیت. کہ وہ تربیت کیا ہے, کہ وہ کون سا مکتب ہے کہ جس میں پرورش پاک ہے, ایسے ہونہار یہ بچے جب اس سن و سال کو پہنچتے ہیں تو قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. کیا ہے وہ صفات, تربیت کیسے ہونی چاہیے ان بچوں کی, ان جوانوں کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے, ایک ایسی قوم بے نہار نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ ریوڑ کا ایک ایسا ریوڑ بن جائے, ایک ایسا گلہ بن جائے کہ جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو. نہیں, ان بچوں کا, ان جوانوں کا ایک خط, ایک راستہ معین ہونا چاہیے کہ ان کی تربیت کیسے ہو, انہیں کیسے پالا جائے, انہیں کیسے پروان چڑھایا جائے, کن خطوط پہ ان کو تعلیم دی جائے. معصومین نے, انبیاء نے, پیغمبروں نے ان بچوں کی کیسی پرورش کی, ان بچوں کو کیسے پالا، معصوم نے معصوم کو کیسے پالا. حالانکہ دیکھیے دیکھیے یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے خود بخود، بھائی معصوم تو معصوم ہے، اسے کیا پالنا. معصوم تو علم لدنی کا حامل ہے، معصوم تو اختیارات ولایت کرتا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی معصوم نے معصوم کو پالا. کیوں پالا؟ یہ بتانے کے لیے، یہ سیرت چھوڑنے کے لیے کہ تم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرو، تم اپنے جوانوں کی پرورش کیسے کرو. اور آج کل کے حالات میں خاص طور پہ ایک تربیت یافتہ قوم کی ضرورت ہے. میں کبھی بھی شیعت کے دائرے میں جب تربیت کی بات کرتا ہوں، شیعت کے دائرے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کینوس کو پھیلا رہا ہوں کہ اس ملک میں جو بھی جوان رہتے ہیں، جو بھی بچے، ان سب کی تربیت کی ضرورت ہے. مثال دے کے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، اگر ایک جماعت تربیت یافتہ ہو، ایک گروہ صحیح خطوط پہ اس کی صحیح اسلامی تربیت کر دی جائے، تو وہ کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو، دوسرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے. جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کو اپنے، جس معاشرے میں تربیت یافتہ چھوٹا سا گروہ بھی موجود ہو، اس کی صفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے دوسرے گروہ اس سے نفرت نہیں کرتے، اس سے محبت کرتے، اس سے دور رہنا نہیں چاہتے، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں. چاہے مذہب الگ ہو، چاہے مکتب الگ ہو. اب سب سے بڑی مثال اس دنیا میں، معصومین کے دور میں تو میں بعد میں جاؤں گا، آج کی مثال دیکھ لیجیے. حزب اللہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے جوانوں کی تربیت کی، اتنی بڑی تباہی آئی. آپ نے ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھی، اتنی بڑی تباہی. بچوں کا سکون دیکھا، بچوں کی مسکراہٹ دیکھی، بچوں کا وکٹری بنانا دیکھا، بچوں کا نعرے لگانا دیکھا. یعنی ماؤں نے ان کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ تباہی پھیل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، مگر انہیں یقین ہے اپنی فتح کا، یقین. وہ معصوم بچوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، جیت اللہ کے لشکر کی ہونی ہے. وہ جانتے ہیں کہ فتح اللہ کے سپاہیوں کی ہے. تو یہ تربیت دیکھیے آپ نے، اس چھوٹی سی جماعت کی تربیت کیسی کہ اس معاشرے میں رہنے والے سنی، اس معاشرے میں رہنے والے دروز، اس معاشرے میں رہنے والے عیسائی اپنے سارے فرقوں کے ساتھ، فلانگسٹ بھی، مارونی بھی، مسلمان اپنے تمام فرقوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا ایک تربیت یافتہ مختصر سی جماعت جب وہاں کھڑی ہوئی، تو جتنے بھی مکاتب کے لوگ تھے، بلکہ جتنے بھی ادیان کے لوگ تھے، ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ یہی نصر اللہ ہمارا رہبر ہے، یہی حزب اللہ ہمارا لشکر ہے. آخر میں کیا بات؟ تو اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں کیسے رہے، وہی معاشرہ جہاں ان کی لڑائیاں تھیں، جہاں خانہ جنگی تھی، جہاں جنگ تھی، جہاں سیل وار تھی، سب لڑتے تھے آپس میں، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کہ نہیں لڑ رہے تھے. 73-74 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی جب پہنچی، 90 تک سب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سب آپس میں بے شک مخالف ہو، لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ جس نے سب کے دلوں کو فتح کر لیا. بندوق سے نہیں، توپ سے نہیں، ٹینک سے نہیں، اسلحے سے نہیں، اپنے کردار سے تسخیر کر لیا پوری سرزمین کو، اور ایک مختصر سی قوم کو دنیا کی باعزت ترین قوم بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو کیسی تربیت تھی؟ تو جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ گروہ پوری سرزمین کو تسخیر کر لیتا ہے، ان کے دلوں کو تسخیر کر لیتا ہے. ایسے جوان چاہیے، ایسے بچے چاہیے، ایسی تربیت یافتہ نسل چاہیے کہ لوگ بے قرار رہیں. مولا کا بھی قول ہے نا کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تم ان کے درمیان میں ہو تو شوق سے تمہارے گرد جمع رہیں، اور جب ان سے دور ہو جاؤ تو بے قرار رہیں کہ کب تم پھر ان میں آ جاتے ہو. یہ صلاح دے دی محمد علی محمد پر. یعنی صرف اور صرف محبت کا پیغام دیجئے. آپ کا ہمسایہ آپ سے خوش نہیں تو آپ میں کمی ہے، اس کو چھوڑیے. آپ دوسرے کا محاسبہ نہ کیجیے, اپنا محاسبہ کیجیے کہ مجھ میں یقیناً کوئی کمی ہے کہ میرا ہمسایہ مجھ سے راضی نہیں ہے, مجھ میں کوئی کمی ہے اہل محلہ میرے مخالف ہیں. اپنا کردار ایسا کر لیجیے, اور جہاں یہ کردار ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے وہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں دوسروں کے درمیان بھی. اس کی تربیت کے لیے ہم نے اس عنوان قرار دیا اس اشرے کا, تربیت ہے اسلامی, تاکہ ان بچوں جوانوں کو کچھ نہ کچھ بتا لیں کہ میری اوقات کیا, میری حیثیت کیا, میں کیا تربیت کروں گا. میں خود تربیت یافتہ نہیں, لیکن کہتے نا کہ تعاون علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ. جب آپ سے باتیں کروں گا کچھ باتیں میرے بھی دل میں میرے بھی دماغ میں گھر کر جائیں گی, میں بھی یہ کوشش کروں گا. لہذا اس لیے میں نے اس عنوان کو قرار دیا کہ کہیں سے تو آغاز کیا جائے, کہیں سے تو بسم اللہ کی جائے کام کی, ان بچوں جوانوں کو پیغام تو دیا جائے. لہذا پورے کے پورے اس آیت کو اس لیے سلام کلام قرار دیا کہ اس میں ایک تربیت یافتہ مسلمان کی پہچان بنائی گئی ہے کہ پورا کا پورا داخل ہوتا ہے. یعنی کہ نام مسلمان ہے کام شیطان کا ہے, نام اسلامی ہے پیچھے چلتا ہے شیطانی طاقتوں کے, رہتا مسلمان ملک میں ہے گاتا ہے شیطانی طاقتوں کی, پیچھے چلتا ہے ان کے کا نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے ایک بار اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک نہیں کتنی جگہ اس تربیت کی آئے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تتقون, اے ایمان والو, سورہ آل عمران کی 200 آیت, اے ایمان لانے والو صبر سے کام لو, حوصلے سے یعنی قوت برداشت پیدا کرو, اصبروا صابروا دوسروں کو بھی یہ تعلیم دو, یعنی خود بھی صبر کرنا سیکھو مصیبتوں میں, خود بھی ان کا مقابلہ کرنا سیکھو, دوسروں کو بھی دعوت دو کہ صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں. قوت برداشت سب سے پہلی صفت ہے جو ایک امام کے سپاہی میں ہونی چاہیے. جتنی جس کا صبر زیادہ ہے, قوت برداشت زیادہ ہے, اتنا ہی وہ لشکر امام زمانہ کے قریب ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب سے زیادہ دیکھیے نا, ہم خالی اب نعرے پہ نہیں رکیں گے کہ ہم آپ بتاتے چلے جائیں, امام کا ذکر کرتے چلے جائیں, آپ نعرے لگاتے رہیں, نہیں, صفات بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا. پہلی اور بنیادی صفت جس میں پورا ستون ہے, یعنی جو ستون ہے ایمان کی, بنیاد جس پر ایمان کی عمارت جس پہ کھڑی ہے, یہ ستون کہہ لیجیے, اسے بنیاد کہہ لیجیے, یعنی اساس کہہ لیجیے اسے, وہ کیا ہے؟ صبر. اگر حوصلہ نہیں, اگر قوت برداشت نہیں, اگر تحمل نہیں, تو امام کے لشکر میں رہنے کے قابل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, کسے کہا گیا؟ مومنوں سے. یعنی مومن ہونا اور بات ہے, صابر بننا اور بات ہے. ورنہ مومنوں سے کیوں کہا جاتا ہے کہ صابر بن جاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو, وصابروا, اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو, دوسروں کو بھی تعلیم دو صبر کی, قوت برداشت کی, تحمل کی, ورابطوا, اور مہیا کر لو اپنے آپ کو مقابلے کے لیے. پہلے صبر سے کام لو, ایک صابرین کی جماعت تیار کرو, اور اپنے آپ کو مہیا کرو, تیار کرو. لعلکم تتقون, شاید تم میں تقوی پیدا ہو جائے, شاید تم تقوی سے قریب ہو جاؤ. اب یہ بھی تربیت کی آیات, یہ آج ہم اس لیے تمہید کے طور پہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ کل پھر سلسلے وار چلیں گے کیسے بچوں کی تربیت کا آغاز کیا جائے. اس تربیت کی اہمیت کیا ہے, اس تربیت کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ انبیاء بھی اپنے بچوں کے لیے ایک تربیت کا نظام چھوڑ کر جاتے ہیں. ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون, سورہ بقرہ کی 132 آیت. اور یہی وصیت کی جناب ابراہیم نے اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو, جناب ابراہیم نے بھی اور جناب یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا اس دین کو. کس دین کو؟ اسلام کو. الدین یعنی اس اسلام, اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا. فلا تموتن, اپنی ساری اولاد کو وصیت کر کے انبیاء جا رہے ہیں, خبردار تمہیں موت نہیں آئے, الا انتم مسلمون, سوائے اس کے کہ تم جب مرو تو پورے مسلمان مرنا, پورے مسلمان مرنا, کوئی کمی نہ رہ جائے تمہارے اسلام میں, پورے مسلمان مرنا. اب ہم بتائیں گے کہ اگر یہ تربیت کا اثر نہ ہوتا تو جناب اسماعیل قربانی کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتے, کیسے آمادہ ہو جاتے؟ تربیت ہے نا, میں نے کہا معصوم صحیح, نبی صحیح, لیکن تربیت کا انداز تو ہے جناب ابراہیم کی زندگی میں اگر تربیت نہ ہو تو جناب حاضرہ قربانی دینے کے لیے تیار کیسے ہو جائیں گی؟ تربیت نہ ہو تو جناب اسماعیل قربانی کے لیے آمادہ کیسے ہو جائیں گی؟ تربیت ہے، انبیاء کے گھر میں بھی تربیت نظر آ رہی ہے ہمیں. اور تربیت کس طرح کی تربیت ہے؟ کہ اولاد تیار ہو رہی ہے قربانی دینے کے لیے. جناب ایوب کی اولاد بھی تیار ہوئی اور قربانیاں دی، جناب ایوب کی زوجہ بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوئی. وہ الگ بات کہ کہاں تک منزل تھی امتحان کی، وہاں تک ہو گئے. لہذا تربیت کے لیے کتنی تاکید، یہ تو ہم نے دو چار آیات پیش کی اور انشاءاللہ مزید. اب آئیے روایات کی طرف. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کیا کہ ان بچوں اور جوانوں کے لیے خاص طور پہ زندہ رہا اس نو دن میں کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ اشرا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے روحانی، اور مجھے طاقت مل جاتی ہے جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ممبر کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں. تو مجھے یعنی جس کو کہتے نا کہ ہر نوزائد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا. تو جب ایک بچے کے پیدا ہونے پہ یہ ہے تو میرے سامنے تو اتنے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، میں کہ بچے بمعذرت کے اتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں اپنی قوم سے؟ جب تک ان مجالس کو، اس ذکر کو سننے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ممبر کے ساتھ بیٹھنے والے موجود ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، نہ تشیع کا، نہ مذہب اہل بیت کا، نہ اسلام کا، جب تک یہ بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. صلوات میری محمد علی محمد پر. آئیے اب اس تربیت کی اہمیت کیا ہے. اگر تربیت نہ ہو تو وہ تو معاشرہ آپ کے سامنے ہے. اگر تربیت نہ ہو تو معاشرہ آپ کے سامنے ہے. جب بچوں کی تربیت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے حال دیکھ لیجیے آپ. ابا کے سامنے بھی تھرک رہے ہیں، اما کے سامنے بھی مٹک رہے ہیں، فلم بھی چل رہی ہوگی، ناچ بھی دیکھ رہے ہوں گے، گانا بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ تربیت نہیں ہے. کیوں؟ ماں باپ نے چھوڑ رکھا ہے. وہ جو جاتا ہے اسکول میں وہ تربیت بہت اچھی ہے، اب وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے وہ اس سے بحث نہیں. بس چار آٹھ گھنٹے جو تربیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، دنیا بنا رہی ہے، ٹھیک ہے دنیا بن رہی. تو اس تربیت کا نتیجہ تو آپ کے سامنے، اس تربیت کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. پورا معاشرہ اس نتائج کو بھگت رہا ہے. وہ تربیت جو دی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جیسا بھی میڈیا ہے، اور پھر دوسری جگہوں پر بھی تربیت کے مراکز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. لیکن تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ اِنَّ بِذَوِ الْعُقُولِ اِلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْأَدَبِ. یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے. ذوی العقول الی الحاجۃ من الادب. یہ ذوی العقول بالکل اس طرح سے محتاج ہے ادب کی طرف، تربیت کی طرف. تربیت کا محتاج ہے. کما یتمع الزرع الی المطر، جس طرح سے کہ زراعت بارش کی محتاج ہے، جس طرح کھیتی بارش کی محتاج ہے. یہ ذوی العقول انا بذوی العقول محتاج ہے ادب، تربیت کی طرف محتاج ہے، حاجت رکھتے ہیں. یہ اس طرح سے حاجت رکھتے ہیں جیسے کھیتی بارش نہ ہو، پانی نہ ملے، کھیتی کوئی فائدہ دے گی؟ کئی ذوی العقول، یہ انسان، یہ عقلاء، یہ صاحبان فہم، یہ صاحبان شعور، اگر ان کی تربیت نہ ہو، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بولتا نظر آتا ہے جب مشکل وقت آ جائے، کسی کو سمجھ نہیں. لیکن تربیت ہو تو جانتا ہے کہ مشکل وقت میں کیسے مل کر گزارا کیا جاتا ہے، کیسے آگے بڑھا جاتا ہے، کس طرح راستہ بنایا جاتا ہے. میں شروع میں مثال دے چکا آپ کے سامنے، کتنی بڑی مثال ہے. اگر تربیت نہ ہو علم کوئی فائدہ نہیں دیتا، تربیت کے بغیر علم تباہ کر دیتا ہے. رب عالم قد قتلہ جہلہ، یہ بھی مولا کائنات کا قول ہے کہ کتنے ہی عالم ایسے ہیں کہ جو قتل ہو گئے اپنے جہل کی وجہ سے. اب دیکھیں پہلے کیا کہا گیا، رب عالم، کتنے عالم، عالم بھی کہہ رہے ہیں اسی کلمے میں مولا فرما رہے ہیں کہ جہل کی وجہ سے. رب عالم قد قتلہ، قتل ہو گئے، جہلہ، ان کے جہل نے انہیں قتل کر ڈالا. اپنی جہالت کی وجہ سے کتنے ہی عالم تھے جو قتل ہو گئے. وعلمہ معہ لا ینفعہ، جبکہ ان کے ساتھ جو علم تھا وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکا. علم تھا، تربیت نہیں تھی. لہذا بغیر تربیت کی جب علم آ جائے تو عالم بھی تباہ ہو جاتا ہے، عالم بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اس علم کے ذریعے سے آیات کو بیچے گا، آیات کو خریدے گا، سودا کرے گا، ایسے ہی ہے نا، کلمات کو ادھر سے ادھر کرے گا. یحرفون الکلمات اما کلمات اما واضح، قرآن کی کلمات کو، قرآن کی آیات کو اپنی جگہوں سے ہٹا ہٹا کے رکھے گا، اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. اس کلمے کا کیا مفہوم ہے آپ کو کیا بتائے گا، اس کلمے کا کیا معنی ہے آپ کو کیا بتائے گا. لہذا کیا کیا، اس عالم کی تربیت نہ تھی، اس علم نے اسے بھی تباہ کر دیا، جس نے اس کا اتباع کیا وہ بھی تباہ ہو گئے. بتائیے کہ یہ جو یہ بیچارے جوان جن کے ہاتھوں سے قلم لے کر، جن کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر یہ بمبار جیکٹیں باندھ دی گئی ہیں، آخر ان کو بہکانے والا بھی تو قرآن پڑھتا ہوگا کہ نہیں، قرآن پڑھ کے ہی تو بہکاتا ہے یا نہیں، قرآن پڑھ کے ہی تو ان کے جذبات کو بھڑکاتا ہے کہ نہیں، آیات سنا سنا کر ہی تو ان کو اتنا جوش دلا دیتا ہے کہ وہ مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو آیات ہیں کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں، حفظ ہے کہ نہیں، علم ہے کہ نہیں، سب کچھ ہے، مگر اپنے سارے علم سمیت ہلاک ہو گئے. یعنی اس تربیت کے نہ ہونے نے انسان بنانے کے بجائے اسے درندہ بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم اسے انسان بنا دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف اپنی نہیں دوسروں کی جان کی بھی اتنی ہی پرواہ کرتا کہ نہیں انسانی جان ہے اور اللہ نے کتنا محترم قرار دیا ہے، کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک انسانی جان کو اللہ نے قرار دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا مولا کا کلام ہے، مذاق تھوڑی ہے، رب عالم قد قتلہ جہلہ، اس کے جہل نے کتنے ہی عالم ایسے کہ ان کے جہل نے ان کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کے علم نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وعلمہ معہ لا ینفعہ، وہ جو علم ان کے ساتھ تھا اس نے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس علم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو تربیت کے بغیر اگر علم آ جائے گا تو کیا ہوگا، صرف علم قرآن کی بات تھوڑی کر رہا، صرف عالم کی بات تھوڑی کر رہا، صرف مولوی کی بات تھوڑی کر رہا. اگر طب کا علم بغیر تربیت کے آ جائے، کچھ دو چار باتیں آپ بھی تو لیتے جائیے، سب میری طرف کیوں، سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جی اگر یہ میڈیکل سائنس علم طب اسی کو کہتے ہیں نا، علم طب اگر بغیر تربیت کے آ جائے، ڈاکٹر بغیر تربیت کے بن جائے تو کیا کہتا ہے، آپ کے سامنے جگہ جگہ جو دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، میڈیکل سینٹر نہ کہہ کیجیے میڈیکل مارکیٹ کہیے، میڈیکل بازار کہیے، تو خدا کبھی کسی مومن کو مریض نہ ڈالے، ورنہ دیکھیے کیا کیا حشر ہوتا ہے، ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اصل میں مرض کیا ہے مجھے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ علم بغیر تربیت کے اگر علم آ جائے، کوئی سا بھی علم ہو، ڈاکٹر برا نہ مانی، میں نے پہلے اسی لیے ان درباری اور سرکاری اور ان سوہت کھانے والے ملاؤں کو پہلے کہہ دیا جو ملک میں دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں، جو انسانی جانوں کا کاروبار کر رہے ہیں، انسانی جانیں جتنی گرتی ہیں ان کی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنے انسان قتل ہوتے ہیں ان کی آمدنی بڑھتی ہے. تو اب چاہے وہ قتل ہو چاہے یہ قتل ہو، قتل تو قتل ہے، کوئی سوٹ بوٹ پہن کے قتل کر رہا ہے نا. تو بغیر تربیت کے ڈاکٹر بن جائے، بغیر تربیت کے وکیل بن جائے، بغیر تربیت کے دانشور بن جائے، بغیر تربیت کے استاد بن جائے، جس کا کام ہے تربیت دینا، آیا اس میں بھی تو اہلیت ہونی چاہیے یا نہیں بھائی؟ اس میں ہی اہلیت نہیں تو وہ دوسرے کو کیا تربیت دے گا؟ تو جہاں اساتذہ ہی تربیت یافتہ نہ ہو، بہت معذرت کے ساتھ دیکھیے حقائق ہے نا، میں تو ہمیشہ آپ سے حقیقت پسندی سے بات کرتا ہوں، جو حقائق ہے وہ پیش کرتا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی تو نہیں رکھتا، بخل سے کام تو نہیں لیتا. میں نے اس لیے کیا کہ مولویوں کا شعبہ ہو، ڈاکٹروں کا شعبہ ہو، وکیلوں کا شعبہ ہو، دانشوروں کا شعبہ ہو، حتیٰ کہ اساتذہ کا شعبہ ہو. تو جب تربیت دینے والے کی ہی تربیت نہ ہو تو جس شعبے میں بھی ہوگا ہلاک ہو جائے گا، خود بھی ہلاک ہو جائے گا، دوسرے انسانوں کو بھی ہلاک کر دے گا، سب کو ہلاکت کا، سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا. لہذا تربیت کتنی ضروری ہے کہ تربیت ہونی چاہیے ان بچوں کی، ان جوانوں کی، تاکہ ان کو زندگی کا مقصد ان کے سامنے آ جائے کہ اللہ نے انسانوں کو محبت کے لیے خلق کیا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے خلق نہیں کیا. انسانی جان، خدمت، خدمت. اگر حزب اللہ نے لبنان میں لوگوں کو تسخیر کیا ہے، ان کے دلوں کو فتح کیا ہے، تو بندوق کے زور پہ نہیں کیا، ان کی خدمت کر کے کیا. اور خدمت کرنے میں یہ کمال حاصل تھا حزب اللہ کو. ہمارے یہاں اصول کیا ہے کہ پہلے اپنے کو دیکھو، بعد میں دوسرے کو دیکھیں گے اگر بچ گیا تو. حزب اللہ کا اصول کیا تھا کہ نہیں، پہلے دوسرے کو دیکھنا ہے، بچ گیا تو اپنے گھر کو دیکھیں گے. ایسے تھوڑی وہ جیتے ہیں جنگ، ایسے تھوڑی لوگوں نے اتنی تباہی برداشت کر لی. اسرائیل ملعون کے ہاتھوں لبنان کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جن پر اس نے حملہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارا دفاع کرنے والے سپاہی ہیں. انہوں نے بچایا ہے، انہوں نے آزاد کرایا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ خدمت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. دوسروں کی خدمت کرنا اپنا دین بنا لیا، دوسروں کی خدمت کرنا. تو لہذا یہ کب پیدا ہوگا؟ جب تربیت کی جائے ایسی نسل کی کہ جب معاشرے میں وارد عمل ہو جاؤ، عمل کرنے کے لیے جب معاشرے میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، تو اس وقت خدمت کرنے میں یہ مت دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، کبھی مت دیکھنا. بلکہ اس وقت صرف یہ سوچنا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب ایک اور جملہ تربیت کا حوالے کر کے تمہیدی تقریر تھی، اس کو مختصر رکھوں گا یہاں تک کہ آج، کل تفصیل سے جائیں گے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب وہ جو آپ کا مشہور دستور ہے، وہ جو آپ نے پورا ایک خط لکھا ہے جناب مالک ایسٹر کو، تو اس میں ایک اس پہ میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک جملہ یہاں اس کا آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مالک سے کہتے ہیں، مالک یاد رکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں دو قسم کے لوگ ہیں، وہاں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہارے دینی بھائی، یعنی تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں، تم بھی مومن ہو وہ بھی مومن ہیں، ایک تمہارے دینی بھائی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. دیکھیں مولا کائنات جب بھیج رہے کسی کو تو اس کو ایک ایک نصیحت کر کے، ایک وہ ہیں جو تمہارے دینی بھائی ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق ہونے میں تمہارے بھائی ہیں، یہ اولاد آدم ہونے میں. کیونکہ تم ذمہ داری لے کر جا رہے ہو، تم ایک عام انسان نہیں ہو، تمہیں ان لوگوں کا والی بنا کے بھیجا ہوں، سرپرست بنا کے بھیجا ہوں. خبردار، ان دونوں میں سے کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، نہ تمہارے دینی بھائیوں کی، نہ وہ جو تمہارے غیر مذہب کے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. خبردار، ان کا کوئی حق تمہارے ہاتھوں تلف نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہمارے ائمہ طاہرین کی تربیت کیا ہے، وہ تربیت جب دیتے ہیں تو یہ تربیت دیتے ہیں کہ خدمت کرنے میں اگر آپ اس انسانیت کے راستے پر چلیں گے، یاد رکھ کہ شرما جائیں گے دوسرے لوگ، شرم آ جائے گی لوگوں کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہم نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا، لیکن ہماری مصیبت کے وقت سب سے پہلے یہی ہمارے کام آیا. یہ چاہیے اللہ کے لشکریوں کی صفات بتا رہا ہوں، امام کے لشکریوں کی صفات یہ ہے. جب یہاں سے تربیت بچپن سے شروع ہوگی، یہاں سے لے کے چلیں گے آگے بات کو، اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک نسل کو کیسے تیار کیا جاتا ہے کہ ایک مٹھی بھر گرو، پھر معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا معجزہ کیا ہے. بس میں نے کہا نا کہ آج مختصر یہ تمہید، تمہید کی گفتگو میری اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کل آتے وقت آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا سننے جانا ہے، اس لیے میں نے تمہید تک رکھا. تفصیلی موضوع ہم کل سے شروع کریں گے. کربلا کی مثال میں کیوں دے رہا ہوں کہ کربلا میں بھی یہی ہوا نا، 72 کی جماعت، 72 کا گروہ ہزاروں پر غالب آ گیا، ہزاروں پر نہیں لاکھوں پر، لاکھوں پر نہیں کروڑوں پر. کیا وہاں کروڑوں کا لشکر ہے؟ کیا وہاں لاکھوں کا لشکر ہے؟ میں کبھی مبالغے میں نہیں پڑتا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ 9 لاکھ تھا یا نہیں تھا، 6 لاکھ تھا یا نہیں تھا. قدر متیقن یہ ہے کہ کربلا کے میدان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ فوج ہے اس میں بٹالین ہوتی ہے، پلاٹون ہوتی ہے، ایک لشکر کے لیے کتنا اہتمام چاہیے ہوتا ہے، 30,000 سے لے کے 70,000 تک کی روایت کو میں نقل کرتا ہوں ہمیشہ سے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سب غلط ہے، میں کہتا ہوں قدر متیقن، یعنی قدر متیقن جس پہ جس کو سب نے نقل کیا ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، سب نے نقل کیا، میں وہ بات کر رہا ہوں. تو 9 لاکھ یا 6 لاکھ کا مسئلہ نہیں، 30,000 کا لشکر ہو جب بھی کربلا کے 72 نے کروڑوں کو فتح کیا ہے، لاکھوں کو فتح کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 72 کی فتح کا معاملہ روزے عاشور تک نہیں ہے، کربلا تک نہیں ہے، عصر عاشور کربلا کے میدان تک نہیں ہے، بلکہ آج تک کربلا کی فتح کا سلسلہ جاری ہے. یہ انہیں 72 کی فتح کا نتیجہ تھا، اسلامی انقلاب. اصل میں یہ فتح تھی کربلا کی، اعلان تھا کہ کربلا آج بھی جیت رہی ہے، کبھی نہیں ہاری. اور حزب اللہ کی فتح بھی استمرار ہے اسی کربلا کی فتح کا. تو ہم اس فتوحات کو اپنے سر پہ نہیں مانتے سہرا، بلکہ ہر فتح کے بعد ہمارے جیتنے والے رہبر نے یہی کہا کہ یہ ساری فتح کربلا کی فتح ہے. یہ کربلا کی فتح ہے، یہ حسین کی فتح ہے. ہر جیتنے والے نے اپنی فتح کا رشتہ کربلا سے جوڑا یا نہیں؟ کربلا سے جڑا ہے ہر فتح کا رشتہ. یہ درس لے کے جانا ہے، کون ہم میں ہے کون نہیں بات اس کی نہیں ہے، بات ایک ایک لائن، ایک خط، ایک راستہ تو معین ہو اس نسل کے لیے. اس کو معلوم تو ہو کہ کیسے دنیا میں عزت کو حاصل کیا جاتا ہے، کیسے سربلند رہ کے کوئی قوم جیتتی ہے، جیتی ہے، زندہ رہتی ہے. راستہ تو پتا چلے نا، وہ راستہ یہاں ہے کربلا میں. تو جتنی فتوحات، یہ سب در حقیقت کربلا والوں کی فتح کا اعلان ہے کہ 72 قیامت تک لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں پر فتح حاصل کر رہے ہیں، دونوں طرح کے اربوں پر. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہاں وہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چاہے وہ عین سے ہو چاہے وہ الف سے ہو، تو دونوں پر. یہ ہمیشہ قیامت تک اس پتھا کا سلسلہ جاری رہے گا. کیوں؟ اس لیے جاری رہے گا کہ کربلا میں جو 72 کی مختصر سی جماعت ہے، اس میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جو تربیت یافتہ نہ ہو. ہے نا ایسا؟ ہے. کسی بچے کو نکال دیجئے واقعی کربلا سے، مکمل رہ جائے گا واقعی کربلا؟ نہیں رہے گا، مکمل نہیں رہتا واقعی کربلا اگر کسی شیر خار کو بھی الگ کر دیا جائے. اس لیے میں نے یہ اشرہ ان بچوں ان جوانوں کے نام رکھا ہے. کربلا ہے کیا؟ اگر گنیں گے تو اکثریت نوجوانوں کی اور بچوں ہی کی ملے گی، چاہے عصر عاشور سے پہلے چاہے عصر عاشور کے بعد. بچوں کا الگ کردار ہے، ان بچوں کو نکال دیا جائے کربلا واقعی نہیں رہتی. اور آج پہلی محرم ہے، میں کیا کروں؟ ہر سال وہی ذکر ہے، انہی دو بچوں کا ذکر ہے جو پہلی محرم کو کرتا ہوں، تربیت یافتہ مسلم کے بچوں کا ذکر. لیکن میری مجبوری تو میں نے آپ سے عرض کر دی، میں کیا کروں؟ ارے انہی بچوں کا ذکر کرنے کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں ایک سال کا. بات سننے والوں کے لیے جو ہماری فطرت سے آگاہی نہیں رکھتے، یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بھائی یہی ذکر تو پچھلے سال سنا تھا اس تاریخ پہ، مسلسل سن رہے ہیں، 14 سال سے سن رہے ہیں، 100 سال ہو گئے سنتے ہوئے، 200 سال ہو گئے، وہی ذکر وہی ذکر. بھائی مسئلہ یہی ہے، اسی ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے تو یہ تمدید باندھی جاتی ہے. پہلی محرم تو اس لیے مسلم کے جناب مسلم کے ان دو بچوں کا ذکر کرتا ہوں کہ کربلا میں نہیں مگر کربلا ان کے بغیر مکمل بھی نہیں. مکمل ہے ان کے بغیر کربلا؟ فرزندان مسلم کے بغیر نامعلوم کن جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں بعض پڑھنے والے، کہ روایت قوی ہے کہ روایت ضعیف ہے. ارے درس لینا سیکھو، ضعیف اور قوی کے چکر میں کربلا کو نہ ڈالو. بس وہ روایات جن سے توہین یا احانت کا پہلو نکلتا ہو، مقدرات عصمت و طہارت یا ائمہ طاہرین یا اہل بیت کے کسی فرد کا، وہ روایات نہ پڑھو. لیکن وہ روایات جن میں ہدایت کے باب نکات نہیں، پورے پورے باب پوشیدہ ہیں، ان روایات کو پڑھو. اگر مسلم کے بچے نہ ہوتے تو میں ان بچوں کو سبق کیسے سنا تھا؟ کیسے سنا تھا؟ اصغر تو جناب سید الشہداء کا بیٹا ہے، علی اکبر تو جناب سید الشہداء امام کے بیٹے ہیں، عباس تو مولا کائنات کے بیٹے ہیں. ارے مسلم کے بچوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. کیسے تربیت یافتہ ہیں جناب مسلم کے بچے. چار بیٹے تھے جناب مسلم کے, دو کربلا میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے, جوان تھے, اور جو دو چھوٹے تھے وہ جناب مسلم کے ساتھ گئے. بڑی عجیب بات ہے مولا, سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب مسلم ان چھوٹے بچوں کو ساتھ کیوں لے گئے. اور اکثر اس روایت پر تنقید کرنے والے یہی پہلو نکالتے کہ بھلا بتائیے بچوں کو کیوں لے جاتے, جناب مسلم جب سفیر بن کے جا رہے تھے. تو پھر میرا سوال اور آگے تک جائیے گا, بھلا بتائیے امام حسین حضرت علی اصغر کو کیوں لے کر آئے, امام حسین جناب اون محمد کو کیوں لے کر آئے, جناب قاسم کو کیوں لے کر آئے, اور اتنے بچے شہید ہوئے ان سب کو کیوں لے کر آئے, اور اولاد جعفر وقیل میں اتنے نوجوان تھے ان سب کو کیوں لے کر آ گئے. بس جو جواب یہاں ہے وہی جواب وہاں. جناب مسلم کی شہادت بھی ادھوری رہ جائے اگر مسلم کے یہ دو بیٹے نہ ہوں معصوم. تکمیل کو پہنچایا, جناب مسلم کی شہادت کو تکمیل تک پہنچایا. دشمنی مسلم سے ہوتی تو مسلم کو شہید کر دیا تھا, نہیں انہیں تو خاندان رسالت کے بچے بچے سے دشمنی. جناب مسلم نے وصیت کیا کی تھی, میرے معصوم بچوں کو مدینے پہنچا دینا. اور اس وصیت پہ عمل کس طرح کیا گیا, ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا, تاریخ زندان میں. اس زمانے کے زندان تقریباً آج کے ہی حالات تھے, جیل میں ڈال دیا, زندان میں ڈال دیا, پھر بھول گئے, پھر کچھ نہیں پتا, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی منصف, نہ کوئی جج, نہ کوئی عدالت, بس ڈال کے بھول جاؤ, ختم ہو گیا. بس جیسی نام نہاد چیزیں آج کی ایسی نام نہاد چیزیں اس وقت بھی تھی. لہذا ان بچوں کو ڈال دیا, کب تک مجھے نہیں معلوم, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن کافی روز بیت گئے تب دونوں بچوں نے صحیح کیا, ایک ہی بار تو کھانا آتا تھا 24 گھنٹے میں, شام کو کھانا دینے جو آتا تھا داروغہ, تو دونوں نے صحیح کیا کہ آج جب یہ کھانا لے کر آئے تو ہم اس سے بات کریں گے, اپنے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے, شاید کوئی رہائی کا راستہ پیدا ہو. اور شام کو جب داروغہ زندہ آیا اور آنے کے بعد گفتگو ہوئی, کھانا رکھ کے جانے لگا, بچوں نے روکا, بچوں نے اپنا تعارف کرایا. اب یہ ایک چاہنے والا اہل بیت کا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپاہی اس کی نوکری اسے کیا معلوم, یہ کون بچے ہیں کیا ہے, وہ تو نوکری کرتا, دل میں محبت اہل بیت. لیکن جو ہی معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں, غیرت دینی جاگ اٹھی. غیرت دینی بھی بڑی چیز ہے, حمیت دینی ہونا بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا. یہ حمیت دینی ہونی چاہیے, حمیت دینی, غیرت دینی جاگ اٹھی کہ وہاں مدد نہ کر سکا, یہاں تو مسلم کے یتیموں کو رہا کرنے میں مدد دوں. جانتا ہے کہ مار دیا جاؤں گا, نوکری تو نوکری, گردن بھی الگ ہو جائے گی, لیکن اب غیرت دینی جاگ جائے کسی کی, پھر اسے اپنی جان کی پرواہ کہاں رہتی ہے. جب حمیت دینی جاگ اٹھے پھر اسے اپنی جان کی کہاں پرواہ رہتی ہے. لہذا اب ان بچوں سے کہتا ہے تم نے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا, جاؤ تمہیں آزاد کر دیا, اب جو بھی میرے ساتھ ہو تمہیں آزاد کیا. بچوں نے شکریہ ادا کیا. جب زندان سے جانے لگے تو ہاتھ تھام کر کہتا ہے بچوں مجھ سے ایک وعدہ کرو, شہزادوں مجھ سے وعدہ کرو کہ میری سفارش کرو گے قیامت کے دن, میری شفاعت کرو گے روز بحشر. بچوں نے ہاتھ تھام کر کہا بھائی تجھ سے وعدہ رہا کہ جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بغیر, تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. بس سن کر خوش ہو گیا, کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, چاہے میں قتل کر دیا جائے. اور دیکھو شہزادوں, رات کی تاریکی ہی میں نکل جانا, کوفے سے باہر دن کی روشنی ہو گئی پکڑ لیے جاؤ گے, میری قربانی ضائع چلی جائے. لیکن مشیت کو تو کچھ اور منظور ہے. رات بھر یہ بچے سرگردان تاریخ کوچوں میں پھرتے رہے, راستہ نہ ملا. فجر کا وقت ہوا, مسلم کے بچے ہیں, نماز ادا کی, نماز پڑھنے کے بعد طے کیا ایک درخت پہ چڑھ گئے, اپنے آپ کو چھپا لیا. درخت کے نیچے جوہر ہے پانی کا, ایک مومنہ پانی بھرنے آئی اور دیکھا دو چاند سے چہروں کا عکس پانی میں پڑ رہا, حیرت سے نگاہیں
ابھر کر کے کہتی ہے کہ میں نے ایسے حسین چہرے آج تک کوفے میں نہیں دیکھے، تم تو کوئی شہزادے معلوم ہو. اے بچوں، کیوں ڈر کر سہم کر درخت میں بیٹھے؟ میں تمہاری دشمن نہیں دوست، نیچے اتر آؤ، میں تمہاری مدد کروں. بچوں نے کہا بس مومنہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، ہم پہ کوئی احسان کرنا چاہتی ہے تو ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے. ہم مسلم کے یتیم ہیں، صوفیوں نے دغا کی ہے، ہمارے بابا کو قتل کر ڈالا ہے. گھبرا کے مومنہ کہتی ہے کہ پھر میرے ساتھ چلو، جلدی کرو، تم کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے، میری مالکن محب اہل بیت ہے، وہاں لے چل، وہ کوئی راستہ نکالے گی، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو تو میرے ساتھ چلو. دونوں بچوں کو لے کر آئی مالکن کے پاس، خوش ہو گئی مالکن پورا ماجرا سن کے، اور بچوں سے کہتی ہے کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ تمہیں مدینے بھیج دوں گی. نہلایا دھلایا، چھوٹے چھوٹے سے بچے، کب سے کپڑے نہیں بدلے، انہیں نئے لباس دیے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے دے رہی ہے، باتیں کرتی جا رہی ہے، سارا دن بچوں کی خدمت کی. جب تاریکی چھانے لگی، ایک کوٹھی میں بند کر دیا، باہر سے تالا ڈال دیا، اور یہ کہہ کر کہ بچے بس رات بھر کی بات ہے، مجھے ڈر ہے میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں نوکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تمہارا علم ہو جائے اور انعام کے لالچ میں مخبری کر بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ انعام کے لالچ میں مخبری کر بیٹھے. بچوں کو چھپا دیا، رات دیر سے شوہر آیا، پوچھا مومنہ نے کہ اتنی دیر کیوں ہوئی، کہنے لگا کہ مسلم کے بیٹے زندان سے فرار ہو گئے، حاکم نے بڑا انعام رکھا ہے، سارا دن ڈھونڈتا رہا مگر مجھے نہیں ملے، مگر مجھے نہیں پتا چلا، میں ڈھونڈتا رہا. یہ مومنہ کہتی ہے کہ بس کیوں زہرا ولی کا دل دکھاتا ہے، جو رسول خدا کا دل دکھاتا ہے، چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، کھا پی کے سونے کے لیے لیٹا، ادھر کوٹھی میں کیا ماجرا ہوا، اچانک چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھائی اٹھو، بھائی اٹھو، میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. بھائی بیدار ہوا، کیا خواب دیکھا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے میں نے ابھی خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ان کی خدمت میں ہمارا بابا پہنچا ہے، ہمارے بابا سے پوچھ رہے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے، اور ہمارا بابا کہتا ہے کہ اے خدا کے رسول میرے دونوں بچے حاکم کی قید میں ہیں، ان کی رہائی کی کوئی سبیل نہیں بنتی. خدا کے رسول نے ہمارے بابا کو تسلی دی، مسلم اطمینان رکھو، ابھی کچھ دیر میں تمہارے بیٹے آنے والے. بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا. ادھر گریے کی آواز بلند ہوئی، ادھر اس ملعون کی آنکھ کھلی، اٹھ کر کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے، ہمسائے میں کسی کے بچے روتے ہوں گے. وہ ملعون کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے. تلوار لے کر آگے بڑھا، اس کوٹھی کی طرف، تلوار کے وار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے کوٹھی میں داخل ہوا. اب جو کوٹھی میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ دونوں بچے ایک دوسرے سے بغل گیر ہیں، دار و قطار رو رہے ہیں. یہ ملعون غصے میں آگے بڑھا، ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، چہرے پر ٹھوکریں اتنی ماری کہ بچوں کے دانت ٹوٹ گئے، پورا سر لہو لہان ہو گیا، اور کہتا جاتا ہے پورے کوفے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے، رسی سے باندھا دونوں بچوں کو، تمہیں ضرور قتل کروں گا. قتل کرنے کے ارادے سے کھینچتا ہوا لے کر چلا، بیٹے کو بھی ساتھ لیا، غلام کو بھی ساتھ لیا. اس مومنہ کی حالت یہ ہے کہ پیچھے پیچھے گھسٹتی جاتی ہے، ارے میں نے امان دی ہے ان بچوں کو، میں نے امان دی ہے، ارے مجھ سے جو انعام چاہتا ہے لے لے، میں اپنا مہر بھی بخشتی ہوں، ان بچوں کی جان بخش دے. مگر وہ ملعون نہ مانا، کہتا ہے نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی بھی مانا.
نہر کے کنارے اپنے غلام کو حکم دیا انہیں قتل کر دے. غلام آ گیا وہاں, بچوں نے چہرے کو دیکھ کر کہا کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے, بلال حبشی کے قبیلے سے ہے. رک گیا غلام, پوچھتا ہے کیوں, بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم کیوں نہ جانے, ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا, ہم نے نہیں دیکھا بلال کو لیکن ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا. گھبرا کے کہتا ہے حبشی غلام کیا تم رسول خدا کے خاندان کے ہو؟ کہا ہاں, ہمارا دادا ہے خدا کا رسول, ہمارا دادا ہے خدا کا رسول, ہم عقیل کے پوتے ہیں, ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں. یہ سننا تھا اس غلام نے تلوار پھینک دی, یہ گناہ نہیں کر سکتا, آل رسول کا خون لے کر نہیں جاؤں گا. دوڑا, نہر میں چھلانگ لگا دی, اپنے بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ کے ان کا سر قلم کر دے. بیٹا آگے بڑھا, ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی. بیٹا تلوار پھینک کے الگ ہوا, یہ غصے میں جھلایا ہوا آگے بڑھا, وار کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا ٹھہر, عربوں کا قاعدہ ہے کہ تین باتیں رکھی جائیں تو کوئی ایک مانگ لیتے ہیں. کہا بتاؤ کون سی تین باتیں؟ کہا پہلی بات یہ, ہمیں ہمارے چچا حسین کے پاس پہنچا دے, تجھے منہ مانگا انعام دلوائیں گے. کہا یہ منظور نہیں ہے. کہا پھر ہمیں اپنے زیاد کے پاس لے چل, وہ جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے, تم چھوٹے ہو, کہیں اس کو تم پر ترس نہ آ جائے. تو اب یہ بڑا بھائی کہتا ہے اچھا پھر اتنی مہلت دے دے. تیسری بات سامنے رکھ رہا ہے, یہ ہے تربیت یافتہ بچے آل رسول کے, یہ مسلم کے بیٹے درس دے رہے ہیں قیامت تک کہ موت بھی سر پہ آ جائے تو اللہ کی یاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اب کہتا ہے یہ ننھا سا بیٹا مسلم کا, بس اتنی مہلت دے دے کہ ہم دو رکعت نماز اللہ کے حضور ادا کریں. ادھر بچوں نے نماز شروع کی, یہ ملعون تلوار لے کر آگے بڑھا, وار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ مومنہ تلوار اور بچوں کے درمیان میں حائل ہو گئی, شانے پہ تلوار کا زخم لگا, زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی. بچے سجدے کے عالم میں ہیں, اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا, سر تن سے جدا ہو گیا, سر کو اپنے پاس رکھ لیا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کر دی. چلاتا ہے اے بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جانا. بس ادھر چھوٹے بھائی نے یہ جملے کہے, بڑے بھائی کا بے سر کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا. ادھر اس ملعون نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ وار کیا, سر تن سے جدا کر کے اپنے پاس رکھا, جسم کو نہر میں پھینکا. یہ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے, کہے آپ بیٹھ گئے. مسلم کا گھر اجڑ گیا, مسلم کا گھر اجڑ گیا. صبح نمودار ہوئی, کچھ کوفے کے کسان کام کے لیے گھروں سے نکلے, جیسے ہی نہر کے پاس پہنچے کیا دیکھا, کوئی بیوی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس نہر کے کنارے بیٹھی, زارو قطار رو رہی ہے. پوچھا ان لوگوں نے, اے بیوی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان پانی میں گر گیا؟ ارے ہمیں حکم دے ہم نکال دیں. کہا کہ ہاں, حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا ہے, میری مدد کرو. وہ کسان نہر میں اترے, دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے. عجب انداز میں یہ سیاہ پوش بیوی بچوں کے سرحانے, ارے سرحانہ کہاں, بچوں کے تو سر ہی نہ تھے, بچوں کو بچوں پہ گریا کرتی ہے اور کہتی ہے ان لوگوں سے, ارے